सर, ये आप कुरान मजीद में कई सौ आयात में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनकी कुर्बानी की, उनके इखलास की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके मोहब्बत की, दीन इस्लाम पर पुख्तगी की बड़ी तारीफ़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और जो सबसे बड़ा इनाम अपनी रज़ा का वो भी अता कर दिया। लेकिन आपकी तहरीरात में सहाबा के मुतालिक बड़ी एक तोहीन आमेज़ गुफ्तगू मिलती है, समझो जिन सहाबा से, बल्कि यानी ये जो सज़ाएँ जारी हुई सहाबा पर मुख्तलिफ़ किस्म की, ये तो इसलिए जारी की गई कि ताकि उम्मत के सामने एक नमूना मौजूद हो जाए। तो इस बुनियाद पर उनसे अगर कोई गलती हुई है या कोई यानी एक नमूना ज़ाहिर किया गया है सज़ा के लिए, तो उसके बारे में तो यानी उसको बयान करते हुए एहतियात करनी चाहिए आप, बजाय इसके कि उनको फसाद फिलर्स का मुर्तकिब और बदमाश और इस तरह के अल्फाज से जो है वो याद करते हैं। तो ये तोहीन नहीं है सहाबा की?
ये जो कुछ आपने सहाबा के बारे में बयान फरमाया है, मैं तो इससे भी आगे जाता हूँ, यानी इसमें कोई शुबा ही नहीं कि खुदा ने उनको खैर उम्मत कहा बैसियत जमात, इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु की बशारत हुई, कोई शुबा ही नहीं कि वह अशिद्दा और अल-कुफ़ार रहमा व बैनहुम है। मैं इससे आगे मैंने अर्ज़ किया था कि जाता हूँ, मेरे नज़दीक तो वो कुदसियों की वो जमात है कि जिसको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की तरह अपनी दैनूनत के ज़हूर का आला बनाया है, ये कोई मामूली एज़ाज़ नहीं है। पुराने सहीफ़ों में उनका इसी लिहाज से ज़िक्र आता है, मदीने को कदीम सहीफ़ों में मुकद्दसों की लश्करगाह कहा गया है, ये गैर मामूली चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सहाबा किराम जब आप लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे आपकी मुराद क्या है? एक मुहद्दिसीन की तारीफ़ है, मुहद्दिसीन को हदीस लेनी थी, उन्होंने ये तारीफ़ की कि हर वो शख्स सहाबी है जो हालत ईमान में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, ये अहले इल्म की तारीफ़ नहीं है। आप पढ़िए यानी हदीस की जो किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि कुल्लु नयार अलैह, वो किफ़ाया है, यानी उससे फ़न हदीस शुरू हुआ है, उसमें ये बहस मौजूद है कि ख़ुद सहाबा किराम के यहाँ भी सहाबी की तारीफ़ का मतलब क्या था, यानी जिन लोगों ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाजमत की, ये मैं अरबी मफहूम में बोल रहा हूँ, सोहबत उठाई, आपके पास रहे, आपका साथ दिया, आपकी चीज़ें समझी, सहाबी का इतलाक उन पे किया जाता है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में तो अब्दुल्ला बिन उबई भी मौजूद है, तो उनको भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे और ये कहेंगे कि वो भी इन सारी बशारतों का मिसदाक है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, आप जानते हैं कि उनकी तदफीन एक मुसलमान की हैसियत से हुई, बल्कि चादर दी अपनी, ये सारे के सारे चीज़ें मौजूद हैं। कुरान मजीद में ज़ौफ़ाए मोमिनीन का भी जिक्र है, उसमें मुनाफिकीन का भी जिक्र है जो ईमान ही के साथ दुनिया के लिहाज से रहे, लेकिन कुरान ने उनको मोमिन भी मानने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से जो जलीलुल कदर सहाबा हैं उनके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसी बात करूं कोई। हर शख्स को आप इस अजीम मनसब पर फाइज कर देते हैं कि इसलिए कि वह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हुआ था, उसमें अगर किसी से किसी जुर्म का इर्तकाब हुआ है तो तहकीक जुर्म के लिए उसका किरदार ज़ेर बहस लाया जाएगा। ये असल में कानूनी ज़रूरत है, इसमें कोई किसी की तौहीन करना पेश नज़र नहीं है। आप जब सज़ा देते हैं तो आपको मुतय्यन तौर पर बताना पड़ता है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे सज़ा के वाक़ियात में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात नकल हुए हैं, उसमें आपने 10 पहलुओं से मुतय्यन किया है पहले कि जुर्म हुआ क्या है। तो ये बहस जो मायस के बारे में हुई, जिसकी तरफ आपका गालबन इशारा है, इसकी दावी मुझसे नहीं हुई, ये बहस असल में मौलाना हमीदुद्दीन फराही ने पहले की। उन्होंने एक छोटे से रिसाले में ये बताया कि जो रजम के वाक़ियात हुए इनका बाहमी ताल्लुक क्या था कुरान मजीद के साथ और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के साथ, हम किस तरह से इसको मुतल्लक करेंगे। फिर उसके बाद उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही ने अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में ये बहस की, और मैंने तो उसी को नकल किया है क्योंकि मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, अलबत्ता मैं उस पूरे मामले को जिस जाविये से देखता हूँ उसको मैंने इस्तदलाल के साथ बयान भी किया और मैंने उस्ताद इमाम की मुदाफ़त भी की है इसी उसूल पर कि मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ। तो जब किसी जुर्म की तहकीक का मामला होगा तो वहाँ ये मुतय्यन करना पड़ता है, ये उसके कानूनी तकाज़े होते हैं कि कौन शख्स है, जुर्म कैसे हुआ है, जुर्म की नौइयत क्या है, सज़ा और जुर्म की बाहमी मुताबकत क्या है। ये सारी बहस ये है। हमारे यहाँ के मज़हबी लोग आमतौर पर इस तरह की चीज़ों को कानून और इल्म के हवाले से देखने की बजाय अकीदत की नज़र से देखते हैं, तो अकीदत बड़ी अच्छी चीज़ है, لیکن بہرحال جب آپ دین کو واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بعض اوقات پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جاتا ہے کسی چیز کا. یہ اسی دائیے کے ساتھ یہ معاملہ مولانا امین حسن نے کیا ہے, اسی دائیے کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے, اس کو اس پر محمول نہیں کرنا چاہیے.
نہیں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملازمت رہی, زیادہ صحبت رہی, اور یہ ہیں جن کی کم رہی ہے, یہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں, ضعیف یعنی اعلیٰ ایمان والے ہیں, اور یہی ہیں جو ضعیف مسلمان ہیں.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل متعین ہیں, یعنی اگر آپ پرانے علم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ان کی پوری فہرستیں مل جاتی ہیں. محدثین نے جب کام کیا, آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام پر الگ سے کتابیں موجود ہیں, طبقات کی کتابیں ہیں, ان میں یہ سب متعین کر دیا گیا ہے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی ہے, کس نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے, کون آپ کے پاس رہا ہے, کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اس میں بلکہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ کون بدر میں آپ کے ساتھ تھے, کون احد میں آپ کے ساتھ تھے, کنہوں نے ہجرت میں آپ کے ساتھ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل متعین ہیں, اور اہل علم یہ کہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کفایہ میں یہ پوری بحث موجود ہے کہ ہم صحابی کیا محدثین کے طریقے پر قرار دیں گے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والوں کو. خود حضور نے مختلف موقعوں کے اوپر, اور یہ روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں, یہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں, یعنی اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو مخاطب کر کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا. یعنی یہ اصحابی کن نجوم, یہ جو روایت ہے اس میں بھی گویا اپنے ایمان لانے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو میرے پاس بیٹھنے والے ہیں, یہ ابو بکر ہیں, یہ عمر ہیں, یہ عثمان ہیں, یہ علی ہے, یہ ستاروں کی طرح ہیں. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں کسی جگہ اس کی تعین میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے, بھائی میں دلائل کے ساتھ بات بیان کر دوں گا, آپ اس کی نفی کر دیں گے. علم کی دنیا کے بارے میں یہ حساسیت ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلی بار کیا ہے, یہ اس سے پہلے تمام اہل علم کرتے رہے. باقاعدہ طبقات کی کتابوں میں ان کے درجے متعین کیے جاتے ہیں, جگہ متعین کی جاتی ہے, ان کی پوری تاریخ بیان کی جاتی ہے, اور پھر ان کی فہرست میں بعض اوقات مجہول نام آ جاتے ہیں. ایک آدمی ان کو صحابی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے, دوسرا نہیں قبول کرتا. یہ ساری بحثیں آپ کے علم کی تاریخ میں موجود ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے, یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو آسمان پر اڑا لیا. آپ کہتے ہیں نہیں, روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم. یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ, یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں جی کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو, حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا, ان کو اور سزائیں دی گئیں, تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی. تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا, اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے, ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں, حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی. تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے.
یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی. ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بالکل ہی منفرد ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اکا دکا اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں. خود ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کی ہے, بلکہ بہت اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیان کی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کی ہے, اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں. تاہم اگر فرض کر لیجیے پہلی بار یہ بات کہی جا رہی ہو, دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی. میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا. زبان کا سادہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے, تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا, اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے, تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے, انی متوفق و رافعک الیہ و مطاہروں کا من الذین کفروا و جائل الذین نتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے. انی متوفق, میں تجھے وفات دوں گا, جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دیے. معروف معنی بلسان عربی مبین, کوئی اپنی طرف سے کوئی تاویل بھی نہیں کی. انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تاویلات کر رہے ہیں, میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں. انی متوفق, میں تجھے وفات دوں گا.
رافعوں کا لیا, وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے, موت نہیں ہوا,
کرینہ چاہیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے. جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال. اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے, اس کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے. تو جہاں قرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا. لیکن جب قرینہ نہیں ہوگا کوئی, قرینہ باہر سے نہیں آتا, اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے, تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا. تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے, میں تجھے وفات دوں گا. ورافعہ کا الیہ, جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا. یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافعہ کا الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, پھر الا کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا. جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے والد صاحب کی وفات ہو گئی, اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں. کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں, جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی. میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے. مطاہروں کا من الذین کفروا نجات کے معنی میں ہے, یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا. جائر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. علماء کی آراء ہیں, انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے, وہ تاویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تاویلات کیسے کر رہے ہیں وہ. یعنی میری تو بات بالکل سادہ, بہت سیدھی, جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا. میں اس کی کوئی تاویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات ہیں, یقیناً ہیں, میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں. اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں. روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی سے کہاں ہیں, جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے. اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں, اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں. آگے پھر محدثین ہی کا قائم کردہ اصول ہے, اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے. تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں, وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ادا کر دوں گا. اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایت محل نظر ہے. محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے. تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں, اس لیے اس میں کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے.
آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے, مشرک نہیں کہیں گے, اس کے کفر کو بتایا جائے گا, اس کے شرک کو بتایا جائے گا. اور جب بھی کوئی فرد اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا, یہ لازمی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ میں نے ایک قضیے کو پہلے افہم کیا ہے.